انگوشت کے ایک اشارے سے اللہ 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 جبریل اتا لیلۃ اسرا وغاب دا کل حضرتہ جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا اللہ 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 فمحمد نا ہوا سیدنا فالعز لنا لإجابته سو محمد ہے اپنے آقا اس نام سے اپنی عز و بقا اللہ 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 الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 لا الہ الا اللہ.
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے قلوب کو معطر کر رہے تھے. سامعین, خاموشی حکمت اور عمل کی زیادتی کی علامت ہے. مومن فکر کرتا ہے اور عمل کرتا ہے, یہی عمل خدا کی قربت کا باعث بنتا ہے. یہ احساس اسے زیادہ بولنے سے دور رکھتا ہے, جبکہ منافق خدا سے دور ہوتا ہے, اس لیے عمل کم کرتا ہے اور زیادہ بولتا ہے. قرآن حکیم کے مطابق صرف اس کے عبادت گزار علماء ہی ڈرتے ہیں, اور پھر یہی علماء اس بات کا باعث بنتے ہیں کہ لوگوں کو خوف خدا دلائیں اور خدا سے نزدیک کریں, جبکہ بعض اوقات علماء ہی اس بات کا باعث بنتے ہیں کہ لوگ خدا سے دور ہو جائیں. ایسے بے عمل علماء کے بارے میں جو دنیا پرست ہوں اور دنیا کی رنگینی نے انہیں فریب میں مبتلا کر دی ہو, امام فرماتے ہیں, حضرت داؤد سے فرمایا، پروردگار عالم نے میرے بندوں سے کہہ دو میرے اور اپنے درمیان ایسے عالم کو بیچ میں نہ لا جو دنیا کا فریب خوردہ، وہ انہیں میرے ذکر سے میری محبت اور مناجات کے راستے سے دور کر دے گا، یہ لوگ رہزن ہیں، بے شک میں ان کے ساتھ کم از کم یہ کروں گا کہ اپنی محبت اور مناجات کی مٹھاس ان کے دلوں سے دور کر دوں گا۔ اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 29 فروردین، 19 شوال اور 18 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ فروردین 1358 ہجری شمسی کو ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے 3 ماہ بعد مسلح افواج نے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ باضابطہ بیعت اور اسلامی انقلاب کے ساتھ اپنی وفاداری پر تاکید کے لیے ایران کے مختلف علاقوں میں عظیم الشان پریڈ کی۔ اس پریڈ کے دوران جس کا ایران کے مسلمان عوام نے شاندار خیر مقدم کیا، عوام اور فوج نے اسلام انقلاب اور اسلامی وطن کے تحفظ کی راہ میں اپنے اتحاد اور یگانگت کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ اسی لیے اسلامی جمہوریہ ایران میں اس دن کو یوم افواج قرار دیا گیا اور ہر سال اسی مناسبت سے خصوصی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ شوال سن 265 ہجری قمری کو ایران میں سفاری خاندان کے بانی یعقوب لیث سفاری کا انتقال ہوا۔ شروع میں انہیں نیک عادات اور خصلتوں کی وجہ سے عوام میں مقبولیت حاصل ہوئی اور کچھ عرصے کے بعد ایران کے ایک علاقے سیستان کے عوام نے انہیں اپنا امیر بنا لیا۔ یعقوب لیث نے اپنے حامیوں کی مدد سے ایران کے کئی شہروں پر قبضہ کر لیا اور سیستان میں ایک منظم اور مستحکم حکومت قائم کی۔ اس کے بعد 261 ہجری قمری میں ایک بڑی فوج لے کر عباسی خلفاء کے دارالخلافہ بغداد پر حملہ آور ہوئے، لیکن عباسی خلیفہ کے ہاتھوں شکست ہوئی اور انہوں نے پسپائی اختیار کی۔ اس شکست کے بعد یعقوب لیث دوبارہ اپنی فوج کو تیار کرنے میں مشغول تھے کہ بیمار پڑ گئے اور کچھ دنوں بعد انتقال کر گئے۔ شوال سن 434 ہجری قمری کو ایرانی نژاد معروف محدث فقیہ اور مورف ابو زکریہ یحییٰ بن محمد المعروف ابن منزہ پیدا ہوئے۔ آپ ابن منزہ خاندان کے آخری فرد تھے۔ ابو زکریہ نے شروع میں اپنے والد سے علم حدیث حاصل کیا، اس کے بعد اسلامی ملکوں کا سفر کیا، انہوں نے اپنے زمانے کے رائج علوم حاصل کیے، اس کے بعد تدریس اور تالیف کے کام میں مصروف ہو گئے۔ اس مسلمان مورخ کی بہت سی کتابیں موجود ہیں۔ 18 اپریل سن 1955 عیسوی کو ایشیائی اور افریقی اقوام کے نمائندوں کی پہلی کانفرنس انڈونیشیا میں ہوئی۔ یہ کانفرنس چونکہ انڈونیشیا کے شہر بینڈنگ میں ہوئی تھی، اس لیے یہ بینڈنگ کانفرنس کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اس کانفرنس میں ایشیا اور افریقہ کے ان 29 سے زیادہ ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی، جو مشرق و مغرب کے دونوں بلاکوں کے مقابلے میں مشترکہ اتحاد بنانے کے خواہاں تھے۔ بینڈنگ کانفرنس کے اختتام پر جو قرارداد پاس ہوئی، اس میں تیسری دنیا کے ممالک کے درمیان اقتصادی اور ثقافتی تعاون نیز ایشیائی اور افریقی اقوام کی تقدیر کا فیصلہ ان اقوام کے ہاتھ میں دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اس کے علاوہ سامراج کے خلاف بھی ایک قرارداد پاس کی گئی۔ بینڈنگ کانفرنس ناوابستہ ممالک کی تنظیم کی تشکیل کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اٹھارہ اپریل سن 1955 عیسوی کو مشہور سائنسداں آئن اسٹائن کا انتقال ہوا۔ وہ 14 مارچ سن 1879 کو جرمنی کے ایک قصبے اولم میں پیدا ہوئے۔ 17 برس کی عمر میں انہوں نے سوئٹزرلینڈ کے شہر زیورخ میں سکونت اختیار کی، جہاں انہوں نے 1901 میں اپنی تعلیم مکمل کی۔ آئن اسٹائن نے 11 اپریل 1905 کو اپنا مشہور نظریہ پیش کیا، جس نے سائنس اور طبیعیات کے کئی راسخ اور پرانے نظریات کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ یہ نظریہ طبیعیات کی تاریخ میں نظریہ اضافیت کے نام سے مشہور ہے۔ سن 1915 میں انہوں نے نظریہ اضافیت کا دوسرا حصہ پیش کیا۔ 1921 میں انہیں طبیعیات میں عظیم الشان خدمات انجام دینے پر نوبل انعام سے نوازا گیا۔ سن 1933 میں وہ ایک مطالعاتی دورے پر امریکہ میں تھے کہ جرمنی میں نازی حکومت برسر اقتدار آ گئی۔ یوں انہوں نے اپنی عمر کا بقیہ حصہ امریکہ میں ہی گزارا۔ امریکہ میں آئن اسٹائن کے نظریات کو بنیاد بنا کر ایٹمی تحقیقات کا آغاز کیا گیا، جو بالآخر ایٹم بم کی ایجاد پر منتج ہوا۔ اٹھارہ اپریل سن 1980 عیسوی کو زمبابوے نے آزادی حاصل کی۔ آزادی سے پہلے اس کا نام ریہوڈیشیا تھا۔ یہ ملک 20ویں صدی کے اواخر میں برطانیہ کی کالونی تھا اور سفید فام اقلیت اس پر حکومت کرتی تھی۔ دوسری عالمی جنگ کے خاتمے اور برطانیہ کے کمزور ہونے کے بعد زمبابوے کے حکمرانوں اور استعمار پسندوں کے خلاف اس ملک کے عوام کی جدوجہد اور احتجاج میں شدت آ گئی، اور 1970 سے حکومت اور مخالفین کے درمیان مسلح جھڑپوں میں اضافہ ہو گیا۔ آخر کار سن 1978 میں سفید فام اقلیت کی حکومت علیحدگی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی، اور اس نے 1980 میں آزاد پارلیمانی انتخابات کرانے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ ان انتخابات میں رابرٹ موگابے کی پارٹی نے کامیابی حاصل کی اور زمبابوے میں پہلی سیاہ فام حکومت قائم ہوئی۔ زمبابوے کی 93% آبادی سیاہ فاموں پر مشتمل ہے۔ اور 18 اپریل سن 1996 عیسوی کو صہیونی حکومت نے جنوبی لبنان میں واقع قانا گاؤں میں اقوام متحدہ کی امن فوج کے دفتر پر حملہ کیا۔ اس دفتر میں سینکڑوں لبنانی شہریوں نے پناہ لے رکھی تھی۔ صہیونی فوجیوں کے اس وحشیانہ حملے میں 110 لبنانی شہری مارے گئے، جبکہ کئی زخمی ہو گئے۔ لبنانی پناہ گزینوں کے اس وحشیانہ قتل عام پر عالمی رائے عامہ کا غم و غصہ بھڑک اٹھا، جس کے نتیجے میں صہیونی فوج لبنان پر بمباری ختم کرنے پر مجبور ہو گئی۔ امریکہ نے سلامتی کونسل میں اس سلسلے میں صہیونی حکومت کے خلاف مذمتی قرارداد منظور نہیں ہونے دی، لیکن اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کر کے اس قتل عام کی مذمت کرتے ہوئے تل ابیب کو 2.4 ارب ڈالر ہر جانہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اگرچہ جنرل اسمبلی کے فیصلوں پر عمل درآمد کی کوئی ضمانت نہیں ہے اور صہیونی حکومت نے بھی یہ ہرجانہ ادا نہیں کیا، لیکن جنرل اسمبلی میں اسرائیل کی مذمت صہیونی حکومت کے جرائم سے دنیا والوں کی نفرت کا ایک رد عمل تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے پروگرام گھر اور گھرانہ۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے۔ پروگرام گھر اور گھرانے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کو پسند آئے گا۔ سامعین، آج کے پروگرام کا آغاز بھی ہم امام سجاد علیہ السلام کے اس قول سے کرنے جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور مقرب وہ ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہو۔ خداوند عالم بھی اس سے زیادہ راضی ہوتا ہے کہ جو اپنے گھر والوں کو زیادہ رفاہ و آسائش میں رکھے اور ان کو خدا کی نعمتوں سے بہرہ مند کرے۔ اسی تمہید کے ساتھ ہی اس ہفتے کے پروگرام گھر اور گھرانے کو ہم میاں اور بیوی کے تعلقات سے مختص کر رہے ہیں۔ کچھ دیر ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بعض شوہر ایسے ہوتے ہیں جن میں اپنی زوجہ کی بات سننے کا بالکل بھی حوصلہ نہیں ہوتا، یا وہ بیٹھ کر ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں یا پھر موبائل سے سر جوڑ کر بیٹھے رہتے ہیں اور مختلف خبریں، چٹکلے اور لطیفے پڑھتے رہتے ہیں، اور جب بھی بیوی چاہتی کہ شوہر سے بات کرے تو اس کی بات پر کوئی توجہ نہیں دیتے اور ایسا ظاہر کرتے ہیں گویا انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ چنانچہ بیوی مجبور ہو جاتی ہے کہ اپنی بات کو کئی مرتبہ دہرائے۔ البتہ مسئلہ بہت سی عورتوں کے ساتھ پیش آتا ہے، البتہ کبھی اس کے برعکس ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض بیویاں اس حد تک باورچی خانے کے کاموں یا ٹیلی فون پر لوگوں سے بات چیت کرنے میں خود کو اتنا سرگرم رکھتی ہیں کہ ان کے پاس شوہر سے بات چیت کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا ہے۔ تحقیقات سے اس عمل کی نشاندہی ہوتی ہے کہ گھرانے کی بہت سی مشکلات اور ان دنوں وسیع پیمانے پر جذباتی طریقے سے انجام پانے والے طلاق کی اصلی وجہ میاں اور بیوی کا ایک دوسرے کی باتوں پر کان نہ دھرنا اور ایک دوسرے کا احترام نہ کرنا ہے۔ بلا شبہ میاں اور بیوی کے درمیان اس وقت دو طرفہ احترام باقی رہتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کی حرمت کا خیال اور تحفظ کریں۔ اس سے میاں اور بیوی کے درمیان اچھے تعلقات کی زمین بھی ہموار ہوتی ہے اور اس قسم کی مہارتوں کو جاننے اور سمجھنے سے گھرانے کی بہت سی مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان الرجل اذا نظر الی امراته ونظرت الیہ نظر اللہ تعالی الیہما نظر الرحمہ۔ جب مرد اپنی بیوی کو پیار اور محبت بھری نظروں سے دیکھے اور بیوی بھی اپنے شوہر کو، تو خداوند عالم دونوں پر نظر رحمت کرتا ہے۔ موبائل، انٹرنیٹ اور اسی طرح کی دوسری چیزوں میں میاں اور بیوی کا غرق ہونا اور اس کے علاوہ ایک دوسرے کے احترام سے عدم توجہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو ان دونوں معاشرے کے بہت سے گھرانوں میں بہت زیادہ رچ بس گئی ہے اور وہ دور ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، بلکہ اس میں روز بروز اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ ایک ایسا بن بلایا مہمان ہے کہ جس کی قیمت تقریباً ہر گھرانے کو ادا کرنی پڑ رہی ہے، اور حتیٰ کچھ گھنٹوں کے لیے بھی گھرانوں کے افراد میں اس سے دوری برداشت نہیں ہے۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے وسیع پیمانے پر استفادہ ایسے مواقع اور خطرات کے وجود میں آنے کا باعث بنا ہے کہ جسے دودھاری چھری سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اے ڈی ایس ایل، انٹرنیٹ اور موبائل فونز نے ایک مدت سے گھرانے کے رابطوں کو متاثر کیا ہوا ہے۔ جب گھرانے کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں تو لمحے اور وقت موبائل فون اور انٹرنیٹ جیسے وسائل کے استعمال کے وقت سے بہت کم ہوتا ہے۔ جو گھرانے مجازی دنیا یا سائبر اسپیس میں قدم رکھتے ہیں، وہ اس کے فوائد اور اس کے زیادہ استعمال کے نقصانات اور اس کے صحیح استعمال سے واقفیت نہ رکھنے کے باعث رفتہ رفتہ گھرانے کا شیرازہ بکھرنے کا باعث بن جاتے ہیں، اور اس کا حد سے زیادہ استعمال میاں اور بیوی، حتیٰ بچوں کے طرز زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے اور اسے تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس درمیان جوانوں اور نوجوانوں کو اپنی متجسس فطرت اور اس ٹیکنالوجی کی جذابیتوں، نیز اس میں دستیاب مواد پر مناسب نگرانی نہ ہونے کے پیش نظر سب سے زیادہ خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ موبائل فون میں موجود نئی ٹیکنالوجیز اور گھرانے کے افراد کی سوشل میڈیا میں موجودگی، یہاں تک کہ میاں اور بیوی کا اس میں غرق ہونا، اس بات کا باعث بنا ہے کہ ان دونوں کے درمیان تعلقات سرد مہری کا شکار ہو جائیں۔ یہ بات واضح ہے کہ سائبر اسپیس کے بہت زیادہ مثبت اثرات ہیں کہ اگر ان کو بخوبی مینج کیا جائے تو اس کے نقصانات میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ سائبر اسپیس کا عمومی ہونا دنیا کے ہر خطے میں ہر فرد کو یہ امکان فراہم کرتا ہے کہ وہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سب سے آسان روش کے ذریعے اپنے مد نظر نئی معلومات کو حاصل کریں۔ اس فضا سے استفادہ کرتے ہوئے دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف افراد کے ساتھ کسی مسئلے کے بارے میں چیٹ کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ گھر کے آسائش کے سامان کی خریداری بھی کی جا سکتی ہے، اور اس طرح سے اقتصادی اخراجات میں بھی نمایاں کمی آتی ہے۔ اندرون شہر میں غیر ضروری آمد و رفت میں کمی، اسی طرح پیٹرول اور ڈیزل کے استعمال، نیز فضائی آلودگی میں کمی آتی ہے۔ موبائل فون اسی طرح صارفین کو اس بات پر قادر بناتا ہے کہ گھر کے باہر رہ کر وہ اپنے بچوں اور اہل خانہ کے ساتھ رابطے میں رہ سکتے ہیں۔ والدین جی پی ایس اور موبائل فون کے ذریعے شہر میں اپنے بچوں کی سرگرمیوں اور اقدامات پر بھی نگرانی کر سکتے ہیں۔ سائبر اسپیس میں جذابیت اور تنوع اور اس میں زیادہ تر ڈیٹا کا محور مخاطبین ہوتے ہیں، اس لیے اس اسپیس میں سروے کرنے اور جائزہ لینے کا امکان فراہم ہے، اور یہ اس بات کی توانائی دیتا ہے کہ صارفین اپنے ڈیٹا کے ذریعے مخاطبین کی تازہ ترین صورتحال سے مطلع ہو جائیں۔ واضح سی بات ہے کہ یہ امر سائبر اسپیس میں تنوع اور کشش رکھنے کے ساتھ ہی مخاطب کو جذب کرنے میں بھی بہت حد تک مؤثر ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اس طرح کے چینلز اور نیٹ ورکس انسانی افکار کی ترویج و توسیع کا مناسب ذریعہ شمار ہوتے ہیں، اور انسان جس چیز کا انتخاب کرتا ہے اس کو اور ذہنی خیالات کو بھی شکل دینے میں کردار ادا کرتے ہیں، اور حتیٰ معاشرے کے اقتصادی، سماجی اور سیاسی پہلوؤں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس لیے ذرائع ابلاغ کے ان وسائل کے اہم کردار کے پیش نظر ان سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی۔ البتہ افراد کو چاہیے کہ مجازی دنیا یا سائبر اسپیس میں داخل ہونے کے لیے کافی معلومات رکھتے ہوں تاکہ مشکلات سے دوچار نہ ہوں۔ سائبر اسپیس میں صحیح و سالم رابطوں اور سائبر اسپیس کے خطروں کی بنسبت جوانوں اور گھرانوں میں ہوشیاری کی ضرورت اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ چنانچہ اگر گھرانے کے افراد اپنے اور اپنے بچوں کے رابطے کی نئی روشوں کے بارے میں آگاہی اور کافی و ضروری شناخت رکھتے ہوں تو بہت سے جرائم اور پنہا رابطوں کی روک تھام کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر گھرانے صحت مند طرز زندگی اختیار کریں اور اپ ڈیٹ ہوں تو اس سلسلے میں مہارت حاصل کر کے اور سماج میں اپنی میڈیا معلومات کو ارتقا دینے کے ذریعے گھرانے کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد کے پروگرام میں بھی ہم اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ اب پروگرام کے اگلے حصے کی گفتگو سماعت فرمائیے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام گھر اور گھرانہ سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، علم انسان کو دنیا کی حقیقت سے آگاہ کرتا ہے اور اس کی بے ثباتی کا یقین دلاتا ہے، جس کے نتیجے میں دنیا سے دوری اور آخرت کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی عالم میں دنیا کی محبت بڑھ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم صحیح طور پر اس میں رسوخ نہیں کر پاتا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ خدا سے دور ہو جائے گا۔ انسان کو کئی موقعوں پر مشورے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ مشورہ کس سے کیا جائے؟ اگر کسی دنیا پرست اور خود غرض انسان سے مشورہ کیا جائے تو اس کی سوچ محدود اور ذاتی مفاد زیادہ عزیز ہوتا ہے، اس لیے مشورہ اس شخص سے کرنا بہتر ہے جو دوسروں کا خیر خواہ اور وسعت نظر رکھتا ہو۔ اہل دین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دین اور دنیا میں باعث شرف ہے۔ خیر خواہ اور عقلمند انسان سے مشورہ کرنا بہتری، برکت، ذاتی اور اللہ کی جانب سے توفیق کا سبب ہے۔ جب کوئی خیر خواہ عاقل تمہیں کوئی مشورہ دے تو اس کی مخالفت سے پرہیز کرو، کیونکہ اس کی مخالفت میں ہلاکت ہے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، ایرانی فن تعمیر۔
عزیز سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم ایران میں اسلام کے پہنچنے اور اسلامی معماری کے فن کے بارے میں گفتگو کریں گے، امید ہے آپ پسند فرمائیں گے۔ اسلام کا سورج جزیرت العرب میں، کہ جہاں کے لوگ بت پرست تھے، طلوع ہوا۔ عرب کے مختلف قبائل اور بدو عرب ہر سال کعبے کے اندر رکھے ہوئے بتوں کو پوجنے کے لیے مکہ مکرمہ آتے تھے۔ دور جاہلیت کے عرب فن و ہنر کے بارے میں کچھ زیادہ خبر نہیں رکھتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا ہنر شعر و شاعری تھا، جسے دور جاہلیت کے شعرا ایک تومار پر لکھ کر دیوار کعبہ پر لٹکا دیا کرتے تھے۔ ان کا دوسرا ہنر پانی کی مشقوں، فرش، خیموں، گھوڑوں کی زین اور اونٹوں سے متعلق سامان جیسے زندگی کے وسائل کو آراستہ کرنا اور سجانا سنوارنا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 570 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ خاندان بنی ہاشم اور قبیلہ قریش سے تھے اور 40 سال کی عمر میں مبعوث برسالت ہوئے، یعنی پیغمبری کے درجے پر فائز ہوئے۔ شروع میں کچھ لوگ آپ پر ایمان لائے، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ تعلیمات، تاثیر کلام اور بے مثال شخصیت اور قول و فعل میں صداقت و سچائی اسلام کے تیزی سے پھیلنے کا باعث بنی۔ 621 عیسوی میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اور آپ کی یہی ہجرت تاریخ اسلام کے آغاز کا مبدا قرار پائی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی کی وحدانیت، اپنی نبوت اور روز قیامت کو اسلام کا اصول دین قرار دیا۔ اسلام اپنے روشن اصولوں کے باعث پورے جزیرت العرب میں پھیل گیا، اور پھر جزیرت العرب سے باہر نکل کر دنیا کے مختلف علاقوں پر چھا گیا۔ جزیرت العرب کے اطراف کے علاقوں میں موجود سیاسی بے چینی، اقتصادی بدحالی اور حکام کی جانب سے عوام پر روا رکھے جانے والے ظلم و ستم اور امتیازی سلوک کی وجہ سے عوام نے اپنی مرضی سے اسلام کو قبول کر لیا۔ پہلے سرزمین عراق فتح ہوئی، اور پھر کوفہ و بصرہ اور شام و مصر فتح ہوئے، اور ان علاقوں کے عوام نے نہایت تیزی سے اسلام قبول کر لیا۔ تاہم ایران کو آسانی سے فتح نہیں کیا جا سکا، کیونکہ ساسانی حکومت نے تباہی و انحطاط کے دہانے پر پہنچ جانے کے باوجود کچھ دن تک مزاحمت کی، لیکن ایرانی معاشرے میں شدید طبقاتی فاصلے اور حکام سے عوام کی ناراضگی، نیز سپاہ اسلام سے ساسانی سپاہیوں کی شکست کے نتیجے میں آخر کار 22 ہجری قمری میں ساسانیوں کی حکومت ختم ہو گئی۔ بنی امیہ کے زمانے میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ مغرب کی جانب اسپین اور بحر اطلس کے ساحلوں تک اور مشرق سے چین کی سرحدوں تک پہنچ گیا۔ فن و ہنر کی ترویج اگرچہ اسی زمانے سے شروع ہو گئی، لیکن اصلی اسلامی تعلیمات سے بنی امیہ کے انحراف و گمراہی کے باعث عوام ان سے دور ہوتے گئے، اور آخرکار بنی امیہ کا سلسلہ بھی نابود ہو گیا۔ اس کے بعد ایرانیوں کی مدد سے بنی عباس برسر اقتدار آئے اور ایرانیوں اسلامی تہذیب و ثقافت کا بھی بنی عباس کے دور سے آغاز ہوا۔ بغداد میں عظیم علمی و ہنری تحریک کی بنیاد پڑی، جس کی تشکیل میں ایرانیوں نے گراں قدر کردار ادا کیا۔ پہلوی، ہندی، یونانی اور سریانی زبانوں سے بہت سی اہم کتابوں کا عربی میں ترجمہ شروع ہوا اور بڑی بڑی علمی و دینی درسگاہیں قائم کی گئیں۔ اس طرح ساسانیوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے ایرانیوں نے اس دین کا استقبال و خیر مقدم کیا، جس میں عدل و انصاف، مساوات و برابری اور علم و فن پر بے پناہ توجہ دی جاتی تھی۔ اور یہی وجہ تھی کہ ایرانیوں نے اسلام کی جاویدانہ تعلیمات سے استفادہ کرتے ہوئے عظیم ایرانیوں اسلامی تمدن کی داغ بیل ڈالی۔ بہت سے مورخین اور دانشوروں کا خیال ہے کہ سرزمین ایران پر اسلامی فن و ہنر کو فروغ حاصل ہوا اور تہذیب و تمدن کے نہایت حسین جلوے نمودار ہوئے۔ 14ویں صدی عیسوی کے معروف مسلمان مورخ ابن خلدون اس سلسلے میں لکھتے ہیں، یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ چند ایک کو چھوڑ کر دینی و عقلی علوم کے اکثر علماء و دانشور ایرانی تھے، حتیٰ علم حدیث کے اکثر علماء جنہوں نے عالم اسلام کے لیے حدیث کے عظیم خزانے کی حفاظت کی وہ بھی ایرانی ہی گزرے ہیں۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ ایرانیوں کے سوا کوئی بھی علوم کی حفاظت و تدوین کے لیے نہیں اٹھا، اور اسی وجہ سے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مستحق قرار پائے کہ اگر علم و حکمت ثریا پر بھی ہو تو اہل فارس اسے حاصل کر لیں گے۔ اسلامی تمدن کے فروغ میں ایرانیوں کے کردار کا نہایت گہری نظر سے وسیع پیمانے پر جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اسلامی تمدن کے فروغ میں ایرانیوں کے کردار کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیا جا سکتا ہے، جس میں خاص طور سے سیاست، نظام حکومت، دین و فلسفہ، طب، تجارت و لین دین، اقتصادی مسائل، فن و ہنر اور زبان و ادب جیسے موضوعات شامل ہیں۔ تاہم اس پروگرام میں ہم صرف فن معماری پر اسلام کے اثرات اور عمارت کی تعمیر میں بنیادی تبدیلی نیز اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جب فن کلام پر اسلام کے اثرات کی بات کی جاتی ہے تو کچھ خاص اصول و معیارات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ پہلی منزل میں اس اصول کی مزید شناخت کے لیے قرآن کریم کی آیتوں کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر شہر مکہ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے قرآن کریم اسے شہر امن کہتا ہے کہ جسے بت پرستی سے دور ہونا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی 126ویں اور سورہ ابراہیم کی 35ویں آیتوں میں اس شہر کے کہ جہاں اللہ کا گھر ہے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، تو امن، پاکیزگی، برکت اور رزق میں فراوانی جیسے صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس طرح اگرچہ ان آیتوں میں شہر یا عمارت بنانے کے مادی اور فزیکل پہلوؤں کا جائزہ نہیں لیا گیا اور کوئی نمونہ نہیں پیش کیا گیا ہے، تاہم معنویت و کیفیت کے لحاظ سے شہر سازی کی خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن پر توجہ دینا ضروری ہے۔ درحقیقت قرآن شہر سازی اور معماری کو دنیا کے سلسلے میں انسان کے طرز فکر کے مطابق سمجھتا ہے اور زندگی کے ماحول کو روش زندگی سے ہم آہنگ کرتا ہے۔ قرآن کریم کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و سیرت کی جانب اشارہ کرنا چاہیے کہ جب آپ شہر یثرب میں داخل ہوئے تو اس کا نام بدل کر مدینۃ النبی رکھ دیا گیا۔ مدینہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا قدم ایک ایسی جگہ کا تعین اور مسجد کی تعمیر تھا کہ جو اسلامی سرزمینوں پر تعمیر ہونے کے بعد کی مساجد کے لیے نمونہ عمل بنی۔ یہ مسجد ایک ایسی سرزمین پر تعمیر کی گئی کہ جسے پیغمبر نے اس کے مالکوں سے خریدی اور لوگوں کی مدد سے تعمیر کی۔ اسی مقام پر صدر اسلام کے تاریخی واقعات رقم ہوئے اور وہ مسلمانوں کی عبادت اور ان کے اکٹھا ہونے کے ایک مقام میں تبدیل ہو گیا۔ لہذا مسجد مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس اور اہم مقام ہے کہ جو معین خصوصیات کی بنیاد پر تعمیر کی جاتی ہے، لیکن مسجدوں کے ایک جیسے نقشے اس بات کا باعث نہیں بنتے کہ تمام مسجدوں کی تزئین و آرائش یا بیرونی مناظر بھی ایک شکل کے ہوں۔ اسلامی ممالک میں مسجدوں کو ظاہری طور پر مختلف انداز اور شکل و صورت میں بنایا جاتا ہے، لیکن تمام مسجدوں کی تعمیر کا مقصد ایک ہے اور ان کی اندرونی فضا سادہ اور قبلہ کعبے کے رخ پر ہوتا ہے۔ مسلمان محقق و مصنف نجم الدین بمات نے اسلام کی نظر میں شہر اور معماری کے مفہوم کے بارے میں شہرہائے اسلامی نامی اپنی کتاب میں نہایت عمیق نظریات پیش کیے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے شہر اور گھر خاص مفہوم کے حامل ہوتے ہیں، چاہے وہ ہرات و سمرقند میں ہوں یا اصفہان و تہران میں ہوں۔ ایک مسلمان دن میں 5 بار اپنا شہر اور گھر بھول جاتا ہے اور اس سے باہر نکل جاتا ہے۔ وہ اپنے ذہن میں ایک دوسرے شہر پر نظر ڈالتا ہے اور اس کا مرکز نگاہ مکہ ہوتا ہے، لیکن جو چیز اس کے لیے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے وہ شہر مکہ کا ایک نقطہ ہے جہاں مسجد الحرام و خانہ کعبہ واقع ہے۔ نماز پڑھتے وقت مسلمان ایسی سمت کی جانب متوجہ ہوتے ہیں جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے قبلہ ہے۔ درحقیقت کرہ ارض کے تمام مسلمان ایک سمت کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور ایک عظیم دائرے تشکیل دیتے ہیں جس کا مرکز ثقل کعبہ ہے۔ لہذا خانہ کعبہ اگرچہ معماری کے لحاظ سے ایک عام و سادہ سی عمارت ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کا اس سے رابطہ ہے اور وہ رابطہ اس کی معنوی عظمت و شوکت میں اضافہ کرتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ ایران میں آرمی ڈے کی تقریبات، جدید ترین دفاعی مصنوعات کی نمائش۔ فوج ملک اور قوم کا مضبوط قلعہ، قوم اور مملکت کی دوست اور مددگار، صدر مملکت پزشکیان کا خطاب۔ یمن کے خلاف امریکہ کی وسیع فضائی جارحیت میں شہدا کی تعداد بڑھ کر 58، 126 زخمی۔ ہندوستان میں مختلف حلقوں کی جانب سے وقف ترمیمی بل کے بارے میں عدالت عثمیٰ کے عبوری حکم کا خیر مقدم اور جد و جہد جاری رکھنے کا اعلان۔ اور پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے دہشت گردی کے جڑ سے ختم ہونے تک مہم جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران میں آرمی ڈے کے موقع پر دارالحکومت تہران سمیت ملک کے مختلف شہروں میں فوجی پریڈ کے دوران مقامی سطح پر تیار کی جانے والی مختلف قسم کی دفاعی مصنوعات اور دفاعی آلات نیز ڈرون توانائی کا مظاہرہ کیا گیا۔ ایران کے مختلف شہروں میں جمعے کے روز آرمی ڈے کی پریڈ کے دوران ایرانی ساختہ مختلف قسم کے دفاعی ہتھیاروں کی نمائش کی گئی، جن میں مہاجر نسل کے مختلف قسم کے ڈرون طیارے، فوجی گاڑیاں، مواصلاتی وسائل و آلات، مختلف اور جدید قسم کے میزائل، توپ، ٹینک، ریڈار سسٹم اور کیمیکل ڈیفنس سسٹم شامل ہے، جبکہ فوجی جوانوں نے موٹر سائیکلوں کے ذریعے بھی پریڈ کی اور ایران کی غیر معمولی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ فوج ملک اور قوم کا مضبوط قلعہ، معاشرے کے لیے عزت کا سر چشمہ اور قوم و مملکت کی دوست اور مددگار ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے جمعے کے روز آرمی ڈے کی مناسبت سے منعقدہ تقریب میں کہا کہ معاشرے میں امن و سلامتی ایک مضبوط اور چوکس فوج کی موجودگی سے ہی ممکن ہے، اور اگر یہ طاقت اور ستون معاشرے میں موجود نہیں ہو تو معاشرے کی سلامتی خطرے سے دوچار ہو جائے گی۔ صدر مملکت نے کہا کہ ایک مضبوط اور چوکس فوج کی موجودگی نے ایران کو اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ خطے میں با اثر ڈائیلاگ کے ذریعے امن کے قیام کے سلسلے میں اپنا کردار نمایاں طریقے سے ادا کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ انقلاب کے آغاز میں ہمارے تمام فوجی ساز و سامان کا انحصار غیر ملکیوں پر تھا، اور ہم معمولی دفاعی آلات کے حصول کے لیے بھی اپنے دشمنوں پر انحصار کرتے تھے، لیکن آج ہمیں فخر ہے کہ ہماری طاقتور فوج نے ملک کو درکار تمام فوجی اور دفاعی آلات کو تیار کرنے میں نمایاں ترقی کی ہے۔ صدر پزشکیان نے کہا کہ ہماری فوج حکومت اور عوام کے لیے ایک بے مثال اتحادی اور مددگار ہے، اور ہمیشہ ہر طرح کے بحرانوں میں پیش رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ملک کو فداکار اور جاں بکف دلیروں کی ضرورت ہوتی ہے تو ہماری فوج اور مسلح افواج بغیر کسی توقع کے منظر عام پر آ جاتی اور قوم اور حکومت کی مددگار اور معاون بنتی ہیں۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے روسی صدر سے اپنی ملاقات کو مفید اور تعمیری قرار دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ماسکو میں ایرانی سفیر کی رہائش گاہ پر ایران کے آرمی ڈے کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور روس کے تعلقات کسی بھی دور میں اتنے زیادہ مضبوط اور دوستانہ نہیں رہے ہیں جتنے آج ہیں۔ انہوں نے روس کے صدر ولادیمیر پوتین سے اپنی ملاقات کو انتہائی مفید اور تعمیری قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس ملاقات میں انتہائی اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے بتایا کہ انہوں نے اس ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی کا پیغام روس کے صدر ولادیمیر پوتین کے حوالے کیا۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ تمام بین الاقوامی معاملات میں اپنے روسی دوستوں کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھیں گے، اور یہ سلسلہ پوری قوت کے ساتھ جاری رہے گا۔ یمنی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ راس عیسیٰ آئل بندرگاہ پر امریکی حملے میں شہید ہونے والے یمنی شہریوں کی تعداد بڑھ کر 58 ہو گئی ہے۔ المسیرہ چینل کی رپورٹ کے مطابق صوبہ الحدیدہ میں یمن کی وزارت صحت کے دفتر نے اعلان کیا ہے کہ راس عیسیٰ بندرگاہ اور آئل تنصیبات پر امریکی جنگی طیاروں کے حملے میں 58 یمنی عام شہری شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 126 شہری زخمی ہوئے ہیں۔ یمن کی وزارت صحت کے مطابق امریکہ کی اس وحشیانہ جارحیت کے پیش نظر شہیدوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ امریکی جنگی طیاروں نے الحدیدہ میں راس عیسیٰ کو 4 بار جارحیت کا نشانہ بنایا۔ ادھر مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں جملہ تل ابیب اور اس کے اطراف کے علاقوں میں خطرے کا سائرن بجنے کی رپورٹ دی گئی ہے۔ بعض ذرائع کے مطابق صہیونی حکومت یمن کے میزائل حملوں سے بچنے کے لیے دفاعی سسٹم کو بروئے کار لانے کی کوشش کرتی رہی ہے۔ امریکہ صہیونی حکومت کی حمایت اور یمن پر مسلط کردہ بحری ناکہ بندی کو توڑنے کی کوشش میں یمنی شہریوں پر حملے کر رہا ہے، جس میں اب تک درجنوں افراد شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ ادھر یمن کی مسلح افواج نے اعلان کیا ہے کہ امریکی جارحیت کے جواب میں بحیرہ عرب میں امریکی بحری بیڑے ونسن کو نشانہ بنایا ہے۔ المسیرہ چینل کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج نے ونسن بحری بیڑے پر یہ حملہ امریکی جارحیت کے جواب میں کیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں تاکید کی ہے کہ امریکی جارحیت کے جواب میں یمن کی مسلح افواج نے کئی جوابی حملے کیے ہیں اور مقبوضہ فلسطین میں تل ابیب کے بین گورین ایئرپورٹ پر ایک فوجی ٹھکانے کو بھی ذوالفقار بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے یہ بھی کہا ہے کہ یمن پر جارحیت کے جواب میں مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں، اور اگر جارحیت بند نہیں کی گئی تو مزید سخت جوابی حملے کیے جائیں گے۔ یمن کے عوام نے ایک بار پھر غزہ کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور امریکہ کے خلاف یمنی افواج کی مزاحمت کی حمایت میں مارچ کیا۔ المسیرہ کے مطابق یمن کے عوام نے شمالی صوبہ سعدہ سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں عظیم الشان مارچ کا انعقاد کر کے غزہ پٹی کے لیے اپنی بھرپور حمایت جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ یہ مارچ یمن کے اعلی حکام کے اس اعلان کے بعد کیا گیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یمنی عوام ملک پر امریکہ کے جارحانہ حملے کے سبب فلسطین کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ یمنی عوام نے اپنے ملک گیر مظاہروں میں امریکی فضائی حملوں کی مذمت کی اور امریکہ کے مقابلے میں یمنی افواج کی استقامت و پائیداری کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب صہیونی حکومت کے حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ طبی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پر قابض صہیونی فوج کے تازہ جارحانہ حملوں میں 27 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ یہ حملہ اسرائیلی جنگی طیاروں کی جبالیہ کیمپ کے علاقے تلے ازاتر میں ایک رہائشی مکان پر بمباری کے چند گھنٹے کے بعد ہوا، جس میں متعدد خواتین اور بچوں سمیت 11 شہری جاں بحق ہو گئے تھے۔ غاصب صہیونی حکومت نے جمعرات کے روز بھی ایک جارحانہ کارروائی میں جنوبی غزہ میں فلسطینی پناہ گزینوں کے خیموں پر حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں 23 نہتے فلسطینی شہید ہو گئے تھے۔ ہندوستان میں وقف ترمیمی بل کے بارے میں سپریم کورٹ کے جمعرات کے عارضی فیصلے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے مختلف مسلم تنظیموں اور اداروں نے اس بل کے خلاف جد و جہد جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ دہلی سے ہمارے نمائندے کے مطابق آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے وقف ترمیمی بل کے بارے میں سپریم کورٹ کے عبوری حکم کو اطمینان بخش قرار دیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا ہے کہ وقف قانون میں کی جانے والی سبھی ترمیمات قابل اعتراض ہیں۔ انہوں نے ان ترمیمات کو بدنیتی پر مبنی قرار دیتے ہوئے کہا کہ وقف ترمیمی بل کا مقصد وقف کی جائیدادوں کو ہڑپ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے عبوری حکم کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن ہماری جدوجہد اس مسئلے کے حل ہونے تک جاری رہے گی۔ کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما سلمان خورشید نے بھی سپریم کورٹ کے عبوری حکم کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن اسی کے ساتھ کہا ہے کہ اس ترمیمی بل کی بعض دفعات پر پابندی لگنی چاہیے۔ ہندوستان کے ایک سینئر مسلم سیاستداں اور سابق رکن پارلیمان محمد ادیب نے بھی عدالت عظمیٰ کے عبوری حکم کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ وقف میں خرد برد کو روکنے کے لیے قانون میں ترمیم کی نہیں بلکہ قانون پر سختی سے عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ ہندوستانی سپریم کورٹ نے جمعرات کے روز وقف ترمیمی ایکٹ پر ایک ہفتے کے لیے عمل درآمد پر روک لگا دی ہے، جس کا ہندوستان کے سبھی سیکولر حلقوں کی طرف سے خیر مقدم کیا گیا ہے۔ پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے دہشت گردی کے جڑ سے ختم ہونے تک اس کے خلاف مہم جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ اسلام آباد سے موصول رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں ایک میٹنگ میں ملک میں امن و امان کی صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف مہم کا جائزہ لیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق میٹنگ سے خطاب میں شہباز شریف نے دہشت گردوں کو ملک کا دشمن قرار دیتے ہوئے انہیں عبرت ناک انجام تک پہنچانے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھے گی۔ رپورٹ کے مطابق اس اعلی سطحی سیکورٹی میٹنگ میں پاکستان کے چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریوں، مختلف وفاقی وزراء اور اعلی سیکورٹی حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں ملک میں امن و امان اور دہشت گردوں کے خلاف مہم کے حوالے سے وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی۔ قابل ذکر ہے کہ ان دنوں خاص طور پر پاکستان کے دو صوبوں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کی کارروائیاں بڑھ گئی ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعطل کا شکار سفارتی مذاکرات 15 سال کے بعد بحال ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سفارتی مذاکرات 15 سال کے بعد بحال ہو گئے اور بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکے میں دونوں ممالک کے درمیان خارجہ سیکرٹری کی سطح پر مشاورت کا 6ٹا دور منعقد ہوا، جس میں باہمی تعاون کے نئے امکانات پر غور کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق ڈھاکے میں پاکستان کی سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ نے اپنے بنگلہ دیشی ہم منصب جاشم الدین سے وفد کے ہمراہ ملاقات کی۔ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں دونوں ممالک کے خارجہ سیکرٹریوں کی سطح پر مشاورت کا 6ٹا دور ہوا، جس میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے خارجہ سیکرٹریوں نے وفود کے ساتھ شرکت کی۔ اس ملاقات میں سیاسی، معاشی اور تجارتی تعلقات، زراعت، ماحولیات، تعلیم، ثقافتی تبادلے، دفاعی تعاون اور عوامی رابطوں پر باہمی تعاون کے نئے امکانات پر غور اور باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی صورتحال اور دو طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آمنہ بلوچ نے بنگلہ دیش کے مشیر امور خارجہ ایم ڈی توحید حسین اور چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سے بھی ملاقات کی، جس میں اہم امور پر بات چیت کی گئی۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے ممتاز عالم دین آغا محمد باقر موسوی انتقال کر گئے ہیں۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق آغا محمد باقر موسوی سری نگر کے ایک اسپتال میں زیر علاج تھے۔ وہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کے انتقال کی خبر پھیلتے ہی بڈگام میں ان کی رہائش گاہ پر بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے اور پورا قصبہ غم و اندوہ میں ڈوب گیا۔ آغا محمد باقر موسوی ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے بڈگام قصبے کے معروف علمی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں، اور اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ہندوستان میں وقف قانون پر سپریم کورٹ کا عبوری فیصلہ. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. یعنی 3 اور 4 اپریل کو جب سے پارلیمنٹ میں وقف کا قانون یا ایکٹ پاس ہوا ہے اور اس کے بعد ہندوستان کی صدر نے جب سے اس پر دستخط کیے ہیں, یہ ایک سیاسی شکل اور سیاسی ہنگامی کی شکل اختیار کر گیا ہے. اور اس قانون کے خلاف ہندوستان کے گوشہ کنار میں احتجاج ہو رہے ہیں, مظاہرے ہو رہے ہیں, اور خاص طور پر ریاست مغربی بنگال میں مرشد آباد اور جنوبی 24 پرگنا سمیت مختلف علاقوں میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں جو تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. اس درمیان اپوزیشن جماعتوں نے اس قانون کو لے کر شدید احتجاج کیا اور 1, 2, 4, 10 نہیں بلکہ 70 سے زائد اس قانون کے خلاف درخواستیں سپریم کورٹ میں دائر کی گئیں جس کی سماعت ہوئی بدھ کو اور جمعرات کو. کی سماعتوں کے بعد سپریم کورٹ آف انڈیا نے ایک عبوری فیصلہ جاری کیا ہے. وہ فیصلہ یوں ہے کہ وقف قانون پر عمل درآمد پر روک لگائی جا رہی, یعنی اس قانون پر فی الحال عمل درآمد نہیں ہوگا کیونکہ حکومت کے وکیل یا اٹارنی جنرل نے 7 دن کی مہلت مانگی ہے کورٹ کی طرف سے جو نوٹس جاری کیے گئے تھے اس کا جواب دینے کے لیے. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 7 دن کی مہلت دی جاتی ہے, اس عرصے میں نئے وقف قانون پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا, اس پر روک لگائی جا رہی ہے. اس فیصلے کے بعد مسلم تنظیموں اور اپوزیشن جماعتوں نے عدالت کے اس حکم کو حوصلہ افزا قرار دیا ہے, جبکہ بھارتی جنتا پارٹی یا حکمراں جماعت یا حکومت کے فریق یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ گویا ان کے دعوے کی ایک طرح سے ترجمانی ہے. دونوں ہی فریق اسے اپنی اپنی کامیابی گردان رہے ہیں. آج ہم دیکھیں گے کہ یہ فیصلہ جو 7 دن کا عبوری فیصلہ ہے, یعنی اس پر عمل درآمد نہ کیا جائے نئے قانون پر, اس کے آگے چل کر کتنے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اور جس طریقے سے کل یعنی بدھ کو سپریم کورٹ کے ججز نے حکومت سے تیکھے اور سخت سوالات کیے تھے, کیا اس سے حکومت بیک فٹ پر نظر آ رہی ہے؟ یہ اور جیسے کئی اور سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں. اس سلسلے میں ایک رپورٹ پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
ہندوستان میں متنازع وقف ایکٹ کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت کے دوسرے دن سپریم کورٹ نے عبوری حکم جاری کرتے ہوئے وقف قانون پر عمل درآمد پر وقتی طور پر روک لگا دی ہے. جمعرات کو سماعت کے دوران حکومتی وکیل اور اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹس اور سوالوں کے جوابات دینے کے لیے 7 دن کی مہلت مانگی, جسے عدالت نے منظور کرتے ہوئے وقف ایکٹ کے نفاذ پر عبوری طور پر روک لگا دی اور کہا کہ اس عرصے میں وقف کونسل یا وقف بورڈ میں کسی بھی طرح کی کوئی تقرری نہیں ہوگی اور وقف بائی یوزر کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا اور وقف املاک کی پوزیشن قانون کی منظوری سے پہلے کی ہی طرح رہے گی. اس سے پہلے گزشتہ روز یعنی بدھ کو سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے ججوں نے حکومت سے تیکھے سوالات کیے, جن میں ایک اہم سوال یہ تھا کہ کیا حکومت اس بات کی اجازت دے گی کہ ہندو بورڈ میں بھی مسلمانوں کو شامل کیا جائے یا پھر وقف بائی یوزر کے مسئلے کو حکومت کیسے حل کر سکے گی. تقریباً 70 منٹ طویل جرح کے دوران درخواست گزاروں کے وکلاء نے وقف ایکٹ کے خلاف اپنے دلائل پیش کیے جبکہ مرکزی حکومت نے قانون کے دفاع میں اپنے دلائل پیش کیے. سپریم کورٹ نے وقف ایکٹ کو لے کر مرکزی حکومت سے تیکھے اور سخت سوالات پوچھے. خیال کیا جا رہا تھا کہ وقف ایکٹ سے متعلق 3 ترامیم کے بارے میں جمعرات کو کوئی حکم آ سکتا ہے. پہلا مسئلہ وقف کی جانب سے استعمال کنندگان کی جائیدادوں کی منسوخی کا ہے.
دوسرا مرحلہ وقف بورڈ میں غیر مسلم ارکان کی موجودگی سے متعلق ہے، اور تیسرا مسئلہ وقف جائیداد کے تنازعات میں کلیکٹر کو دیے گئے اختیارات سے متعلق ہے، لیکن حکومت نے جواب دینے اور عدالت کے سخت تبصروں پر جواب دینے کے لیے 7 روز کی مہلت مانگ لی۔ اب سوال یہ ہے کہ 7 روز کے بعد جب سماعت کے لیے اگلی تاریخ مقرر ہوگی اور حکومت اپنا حلف نامہ داخل کرے گی تو کیا سپریم کورٹ وقف ایکٹ پر روک لگائے گی؟ کیا مرکزی حکومت کو سپریم کورٹ سے جھٹکا لگے گا اور کیا عرضی گزاروں کو راحت ملے گی؟ سپریم کورٹ کے حکم سے پہلے اب ایسے کئی سوال اٹھ رہے ہیں، لیکن سماعت کے دوران چیف جسٹس کے مرکزی حکومت سے سخت اور تند و تیز سوالات نے کچھ تصویریں واضح کر دی ہیں۔ ممکن ہے کہ وقف ایکٹ میں 3 ترامیم کے حوالے سے عدالت کوئی حکم جاری کر دے۔ نمبر 1، صارف کے ذریعے وقف میں کی گئی ترمیم کے بارے میں کوئی بڑا حکم۔ نمبر 2، صارف کے ذریعے وقف کے غیر رجسٹرڈ جائیداد کی ڈی نوٹیفیکیشن پر پابندی۔ نمبر 3، وقف بورڈ میں 2 سے زیادہ غیر مسلم اراکین کی فراہمی پر پابندی۔ اور نمبر 4، وقف کی متنازع جائیدادوں کی تحقیقات میں کلیکٹر کے حقوق پر حکم۔ سماعت کے دوران درخواست گزاروں کے معروف وکیل کپل سبل نے کہا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، وقف سینکڑوں سال پہلے بنایا گیا تھا، اب وہ 300 سال پرانی جائیداد کا وقف مانگیں گے، یہاں مسئلہ ہے۔ اس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ وقف بائی یوزر کیوں اٹھایا، بہت پرانی مسجدیں ہیں، 14ویں اور 16ویں صدی کی ایسی مساجد موجود ہیں جن کے پاس سیل ڈیڈ رجسٹر نہیں ہوں گے، ایسی جائیدادوں کی رجسٹریشن کیسے ہوگی؟ اگر اس طرح کے وقف کو مسترد کر دیا جاتا ہے تو یہ تنازع طویل عرصے تک جاری رہے گا، ملک میں بے چینی پیدا ہوگی۔ سپریم کورٹ کے کل کے ریمارکس اور آج عبوری حکم نامہ جاری کیے جانے سے حکومت کو بہرحال جھٹکا لگا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ حکومت عدالت کے سوالوں کا کتنا اطمینان بخش جواب دے سکتی ہے۔
جناب، وقف قانون کے خلاف پورے ہندوستان میں اعتراض اور احتجاج اور مظاہرے کیے جا رہے ہیں، کہیں خاموش تو کہیں سڑکوں پر نکل کر لوگ احتجاج اور مظاہرے کریں، اور ہندوستان کا علاقہ زیر انتظام علاقہ جموں کشمیر بھی اس سے مستثنا نہیں، اور وہاں سری نگر میں بھی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی یا پی ڈی پی کی طرف سے ایک بڑا احتجاجی اجتماع کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ وہاں بھی اعتراضات، اور محبوبہ مفتی نے ان ریاستوں کے وزراء اعلیٰ کو تو باقاعدہ شکریہ کا خط لکھا جنہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم اپنے ہاں وقف قانون نافذ نہیں کریں گے، جبکہ بھارتی جنتا پارٹی چاہے وہ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش ہو یا مدھیہ پردیش ہو یا مغربی بنگال ہو یا خود جموں کشمیر ہو، وہاں پورے طور پر اس قانون کی بھرپور وکالت کر رہی۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں بھارتی جنتا پارٹی کے رہنما جموں کشمیر سے جناب حکیم قاضی صاحب، اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی رہنما شوقیہ قریشی صاحبہ، دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام انداز جہاں میں، اور آغاز کرتے ہیں ہم حکیم قاضی صاحب سے جو بی جے پی کے رہنما ہیں۔ السلام علیکم جناب۔
جی السلام علیکم۔
جی، جو سپریم کورٹ کا عبوری فیصلہ آیا ہے، اس کو بھارتی جنتا پارٹی یا حکمراں جماعت کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟
یہ دلیل ہے ہمارے ملک میں ڈیموکریسی اور جوڈیشری کتنی آزاد ہے کہ ہمارے ہاں یہ اتنی اوپننیس ہے کہ ہم ہر چیز کو، عوام کے ہر سیکشن کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ باقی سارے، اگر ہم مڈل ایسٹ اور باقی کنٹریز کی بات کریں، وہاں پہ ہمیں ایسی مثالیں نہیں نظر آئیں گی۔
تو اپوزیشن کا کہنا ہے قاضی صاحب کے، ظاہر ہے کہ جس طریقے سے ایک سپریم کورٹ میں ججوں نے تیکھے سوالات کیے تھے حکومت سے، ظاہر ہے کہ اس سے حکومت کو ایک جھٹکا لگا ہے۔
جی، جھٹکا بالکل نہیں لگا، یہ ساری چیزیں جو ہیں متوقع ہوتی ہیں جب آپ ایک سڈن چینج لاتے ہیں، ایک پرانے سسٹم میں سدھار لاتے ہیں، تو بہت سارے سوالات جو ہے جوڈیشری ہو اور باقی سارے جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اپنے اپنے اپوزیشن، جسٹ فار دا سیک آف اپوزیشن بھی کرتے ہیں اس چیز کو لے کے۔ تو لیکن جو ہم دیکھیں، جو وقف بل بنی ہے، وقف بل بذات خود جو ایک ٹھہراؤ اور ایک کرپشن جو کریپ ان ہوا ہے، پوری جو ہماری 900,000 ایکر ہمارے پاس ہندوستان میں وقف کی زمین ہے، اور اتنے ساری ریچنس کے بعد، اتنے ریسورسز کے بعد، جب ہم دیکھیں خواہ کہ وہ شیعہ سنی اور بہرے ہوں،
آپ نے کرپشن کی بات کی غازی صاحب، کیا صرف وقف بورڈ میں ہی کرپشن ہے؟ ہندوستان کی کس منسٹری میں کرپشن نہیں ہے؟ تو کیا آپ سب کو ختم کر دیں گے؟
نہیں نہیں، میں یہ تو سدھار لانے کی بات ہے، یہ جو وقف بل ہے یہ صرف اور صرف سدھار، اکاؤنٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی کی بات ہے. اس میں ہمارے کو ٹرانسپیرنسی اکاؤنٹیبلٹی ہے. اس میں ہمارے اب جس طرح سے یہ لوگ جو شور اٹھاتے ہیں، ہم دیکھیں جو جماعتیں اس وقت شور اٹھاتی ہیں ان کے وقت میں ہم دیکھیں انہوں نے مسلم کمیونٹی کے لیے کیا کیا ہے. 50,000 سے زیادہ ان کے ہاں فسادات کروائے ہیں، اور جو بھی وقف کی پراپرٹیز ہیں ان پہ دیکھیں، مالز، کمپلیکسز، ان کی تو بدعنوانیوں میں آپ کو کانگریس سرفرست میں ملے گی.
جی آپ رابطے میں رہیے گا. اس وقت پی ڈی پی کے رہنما ہمارے ساتھ رابطے میں، محترمہ شوقیہ قریشی صاحبہ، السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
ابھی آپ سن رہے تھے حکیم قاضی صاحب جو بی جے پی کے رہنما، وہ کہہ رہے تھے کہ سدھار لانے کے لیے یہ قانون لایا گیا. آپ کچھ کہہ رہی تھیں، میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ ابھی بی جے پی کے جو لیڈر تھے حکیم قاضی صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو قانون لایا گیا ہے یہ وقف بورڈ میں سدھار لانے کے لیے لایا گیا، جبکہ آپ کی پارٹی تو اس کی سخت خلاف ہے. کیا کہیں گے آپ؟
پروگرام میں بلانے کے لیے بہت بہت شکریہ، اور جو میرے پینلسٹ ہیں آج کے انہیں میری طرف سے آداب. آپ کے سوال کا جہاں تعلق ہے، تو انہیں ایسا کیوں لگتا ہے ہماری بی جے پی سرکار کو، کہ جو کہ ہماری مرکز کی سرکار ہے، انہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ اس ملک میں دھاندلی صرف جو ہے وہ وقف بورڈ میں ہی ہے؟ کیا یہ اپنی باقی منسٹریز کو اور اپنے باقی ڈپارٹمنٹس کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ انہیں ایسا لگا کہ ہمارے پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ جو ریلوے کے بعد اگر کسی کے پاس پراپرٹیز اور مالیت ہے وہ وقف بورڈ ہے، اس لیے انہوں نے اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی. کبھی وقف بورڈ والوں نے ان سے یہ شکایت تو نہیں کی کہ ہمیں وقف بورڈ کو چلانے میں کوئی مشکل آ رہی ہے، ہماری طرف سے کوئی پرابلم ہے، آپ اس میں مداخلت کریں اور ہمیں اس کا حل بتائیں. دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی ایسی مشکل نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ان کی سوچی سمجھی ایک سازش ہے جس کا صرف مطلب اور مقصد جو ہے وہ مسلمانوں کو پریشان کرنا ہے، ان کو ان کے حقوق سے دور رکھنا ہے، ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارے جو وقف کا کام ہے، مساجد بنانا ہے، ان کی دیکھ ریکھ ہے، آستان ہیں اور ہمارے جتنے مدرسے ہیں ان کو دیکھنا ہے، تو کہاں ہم نے وقف بورڈ والوں نے گورنمنٹ سے کہا، سرکار سے کہا کہ آپ اس میں کوئی مداخلت کیجیے؟ وقف بورڈ کو کوئی بھی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان سے کسی مداخلت کے لیے کہیں، اور نہ ہی کوئی ایسی ضرورت ہے کہ ہم اپنی پراپرٹیز، وقف مطلب ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا.
جی بہت شکریہ. آپ رابطے میں رہیے گا، آپ لائن پر رہیے گا. میں یہی پوچھنا چاہوں گا قاضی صاحب سے، سنا آپ نے قاضی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سازش ہے وقف کے خلاف مسلمانوں کی، جو وقف کی املاک ہے، کیا کہیں گے آپ؟
جی میں چند روز پہلے یہاں بڈگام ضلع میں تلاری شریف میں ایک مسجد پہ گیا تھا، اس میں قریب 30 کروڑ روپے سر وقف کا پیسہ لگا ہوا ہے، اور انجینئر سے وہاں پہ بات ہوئی، اس مسجد میں جمعہ نہیں ہو رہا ہے، وجہ یہی ہے کہ بدعنوانیہ ہے، مسجد کو اثر نو تعمیر کرنا ہے، اور جب سے وقف کا پوری یہاں پہ کشمیر میں ہماری پارٹی کی طرف سے ڈاکٹر درخشان درابی صاحبہ آئیں، تب سے ہم دیکھتے ہیں جو ایک ریلیجس، ایک مذہبی سامراج جو تھا، جو دھوکھا دہی اور ان اداروں کو لوٹ کھسوٹ کے بدعنوانیاں جو کی تھیں، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، قریب 89,000 لیٹرز گئی ہیں ڈپارٹمنٹ کو، گورنمنٹ آف انڈیا کو، کہ وقف کے لیے آپ اوور سائٹ اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اس کا دھیان دیں. جب ہم دیکھتے ہیں پورے ہندوستان میں، میں کچھ سٹیٹس میں ٹریول کیا ہے، دقت یہ ہے کہ ان لوگوں سے نہیں ہو سکا. اب صرف یہ ہے کہ جب جہاں جو اچھی پالیسیاں جو بھی اس وقت ہماری پی ایم صاحب کی لیڈرشپ میں آ رہی ہیں، انہیں ان کا اپوزیشن کرنا ہے، کیونکہ یہ صرف ووٹ بینک کی طرف سے دیکھ، اس وقت اگر دیکھیں پسماندہ مسلمان ہمارے، اور جو بھی ہمارے مسلمز میں جو ہمارے بہرے بھائی ہیں، شیعہ ہو گئے، سنی ہو گئے، سب کا تحفظ ہے اس بل میں، اور جو وہ لوگ جن کا صرف پیشہ ان اداروں کی اس میں بدعنوانیاں کرنا تھا، وہ اس وقت سینہ پیٹ رہے ہیں، اور جب ہم دیکھیں آن گراؤنڈ
قاضی صاحب قطع کلامی کے لیے معافی چاہتی ہوں لیکن ووٹ بینک ہمیں نہیں ضرورت ہے, ہمیں ووٹ بینک کی, ووٹ بینک کی آپ کو ضرورت ہے. اس لیے آپ ووٹ کے لیے ایسی سیاست کر رہے ہیں, مسجدوں کے نیچے مندر ڈھونڈ رہے ہیں, کبھی آپ لو جہاد دیکھ رہے ہیں, کبھی تھوک جہاد دیکھ رہے ہیں, کبھی مسلمانوں کو ٹرپل طلاق کے نام پہ پریشان کیا جاتا پہ پریشان کیا جاتا ہے. تو یہ پہلے تو میں یہ اس بات سے حیران ہوں کہ آپ ایک مسلمان ہونے کے ناطے کس طرح سے یہ بات کہہ رہے ہیں. اس وقت پورے ملک میں جہاں 24 کروڑ مسلمان ہیں اور وہ نالا ہیں, پریشان ہیں, اور کس طرح سے آپ ان لوگوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جو ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں, جو ہمیں مسلمان جو کہ مائنورٹی میں ہیں ان کو پریشان کرنے کے لیے وقت بل لے کے آئے ہیں. مجھے اس بات کی بہت بہت حسرت ہے مجھے کہ کس طرح سے آپ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں.
جی بولیے بولیے قاضی صاحب. آپ
کو سال پہلے ہمارا الحاق تھا, اب ہماری کوالیشن تھی. رہی بات مسلمان ہندوستان کا, جو ہے واسٹ میجورٹی جو مسلمانوں کی ہے وہ اس وقت بی جے پی کے ساتھ ہے, خواہ وہ کشمیر ہو, کیرلا ہو, یا کہ کوئی بھی دوسرا سٹیٹ ہو. اب دیکھنے کا طریقہ ہے, صرف اگر آپ ایک چھوٹے اپنی نظر سے چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو اپنی جیسی دکھتی ہے. جس اگر آپ اگر آپ ایک نیشنل انٹرسٹ کی طرف سے دیکھیں, اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ یہ لیگل سسٹم اور ریونیو سسٹم جو ہے, جو ہمارے ایسٹس ہیں وقت کے, ان کو کتنا ٹرانسپیرنٹ کرے گا, اور جو اس کا اصلی روح ہے وقف کی, اس کو امپلیمنٹ کرنے میں کتنی بہتری آئے گی, کتنا سدھار آئے گا.
اب اندازہ کیا نہ کرتا,
9 لاکھ ایکڑ زمینیں ہیں جن کی وجہ سے اگر صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے, صحیح روح میں اس کو امپلیمنٹ کیا جائے, جو روح ہے اس کی وقف کی.
جی آپ کیا کہنا چاہیں گی شوقی صاحبہ؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ ظاہر ہے کہ سدھار ہے, اور کیا کہتے ہیں جو
قاضی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے بھارت کا مسلمان آپ کے ساتھ ہے, مرتا کیا نہ کرتا, وہ آپ کے ساتھ نہ رہے تو کیا کرے, کیونکہ وہ ایک سچا ہندوستانی ہے. مجھے بتائیں کہ بی جے پی میں آپ کی اتنے 500 کچھ لوگوں میں کون سا آپ کا پارلیمنٹ ممبر مسلمان ہے, کس مسلمان کو آپ نے اپنی پارٹی میں شامل کیا بی جے پی نے؟
راجیہ سبھا ممبر کو لیجئے, کھٹانا صاحب نہیں ہے کیا؟
وہ ایک کھٹانا صاحب ہیں, اور کھٹانا صاحب کو بھی آپ شطرنج کے پیادوں کی طرح گھماتے ہیں. ہاں, اور آج آپ کہہ رہے ہیں کھٹانا صاحب ہیں, کھٹانا صاحب کو آپ نے سر پہ بٹھایا, لیکن پھر آپ یہ دیکھیے کہ آج آپ گجر کمیونٹی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ارے یہاں پہ آپ نے اپنے ووٹ بینک کے لیے, اور یہ آپ جانتے تھے کہ ہماری جو جموں کشمیر ہے یہ ایک واحد ایسی ریاست ہے کہ جس میں میجورٹی آپ مسلمز ہیں, اور اس کو توڑنے کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ کتنے آپ نے فرقے اور کتنے اس میں طبقے بنائے, ریزرویشن کو لے کے کتنا آپ نے اس میں معاملہ بنایا, اپنے ووٹ بینک کو لے کے آپ نے بھائی کو بھائی سے یہاں لڑوا دیا. ویسے لڑوانے میں تو آپ ماشاء اللہ بہت مشہور ہیں, آپ پہلے اپنی سرکار کسی پارٹی کے ساتھ بناتے ہیں, پھر اس سے لڑتے ہیں, پھر اس کو لڑواتے ہیں.
ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی اسی وقت بل سے آ سکتی ہے, اور دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. جب ہم دیکھیں کانگریس کا رول رہا ہو, باقی جو بھی اگر کبھی کوئی سرکار بنی ہے اس کے ٹائم پہ ہم دیکھیں, یہ ٹرانسپیرنٹ سسٹم کبھی نہیں آیا.
لیکن قاضی صاحب بات یہ ہے, اپوزیشن کا اور مسلم تنظیموں کا کہنا ہے کہ ٹرانسپیرنسی بہت اچھی چیز ہے, شفافیت بہت اچھی چیز ہے, لیکن کیا وقت ووٹ سے ہی شروع کیا جانا چاہیے تھا؟
تو آپ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ اس وقت معاملہ یہ ہے کہ پورے بھارت کے جو مسلمان ہیں ان کی نگاہیں جو ہیں وہ جموں کشمیر کے مسلمان پہ ہیں کہ یہاں میجورٹی ہے تو یہ ہماری کتنی بات کریں گے. دیکھیں کرناٹکا کی بات کریں, 6% وہاں مسلمان ہیں, تامل ناڈو ہے, ویسٹ بنگال ہے, جب وہ لوگ بات کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں بات کر سکتے؟ ہماری ستم ظریفی اس وقت یہ ہے کہ ہماری یہاں پہ الیکٹڈ سرکار ہے, سن لیجیے آپ, الیکٹڈ جو سرکار ہے وہ اس معاملے میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اگر سرکار بات نہیں کرتی تو نہ کریں, ہم اس وقت 24 کروڑ مسلمانوں کے ساتھ ہیں, ان مسلمانوں کے ساتھ ہیں جن کے پردے پہ پابندی ہے, جن کے گوشت کھانے پہ پابندی ہے, جن کے چھت پہ نماز پڑھنے سے پابندی ہے. مجھے حیرت ہے کہ آپ کس قسم کے مسلمان ہیں.
بس ہو گیا میری بہن, یہ گلی نکڑ کی تقریر نہیں ہے, صرف وقف بل کی بات کرتے ہیں.
تقریر کی بات نہیں ہے, میں ایک ڈیبیٹ میں بات کر رہی ہوں اور مجھے اس چیز کا پورا احساس ہے اور اندازہ ہے, لیکن یہ ہے کہ اس وقت ہم بہت شکر گزار ہیں, 24 کروڑ مسلمان شکر گزار ہیں آنریبل اسپیکر نے جو فیصلہ ہے وہ تقریباً ہماری عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے جو آج بات کی ہے. دیکھیں, جب بابری مسجد کا فیصلہ سنایا گیا تھا تو اس وقت بھی کہا تھا کہ میجورٹی.
اگر اجازت دیں تو میں بھی آپ لوگوں سے ایک ایک سوال کر لوں, قریشی صاحبہ اور قاضی صاحب. قاضی صاحب, بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑا ایشو اس میں اٹھا ہے اور جس پر حکومت کو ظاہر ہے کہ نوٹس جاری کیا ہے سپریم کورٹ نے اور کھل کے پوچھا ہے کہ جس طریقے سے آپ نے وقف قانون میں دو غیر مسلموں کو شامل کرنے کی بات کی, کیا حکومت اس بات کی اجازت دے گی کہ ہندو بورڈ میں بھی مسلمانوں کو شامل کیا جائے؟ آپ کیا کہیں گے اس کے جواب, کیا اس کے بارے میں آپ کا قاضی صاحب؟ اور کوئی جواب تفاض مہتا سے نہیں بنا, انہوں نے 7 دن کی مہلت مانگی. آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ مینجمنٹ کا ایشو ہے, ٹرانسپیرنسی کو لانے کے لیے ایک ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے یہ وقف بورڈ بن رہا ہے, اس میں تو کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے.
نہیں نہیں نہیں, جج کے اس سوال کا جواب ہے آپ کے پاس.
یہ سارا کام ایک ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ کے حساب سے دیکھا گیا ہے. اور دوسرا, یہ کوئی ریلیجیس مذہب میں کوئی تحریف نہیں ہے, یہ کوئی انکروچمنٹ نہیں ہے ریلیجن میں, یہ ایڈمنسٹریٹو سسٹم کو بیٹر کرنے کے لیے ہے.
لیکن جو ہے وہ آئین کی شق جو 26 ہے, جی آئین کی جو شق 26, اس میں صاف کہا گیا ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں اس میں خود اس مذہب کے لوگ ہی اس کا سنچالن کریں گے, اس کا انتظام اور انسترام سنبھالیں گے. تو ظاہر ہے کہ اس طرح سے تو پھر مداخلت ہوئی. یہی کپل شکل صاحب نے بھی کہا.
یہ جو بھی لوگ ہیں, دیکھیے سوال صحیح آپ کا, لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ جو یہ ٹیم کنسٹیٹیوٹ کی جا رہی ہے, دے آر ویری مچ ایکسپرٹ ان فائنانس اور ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ کو بہتر کرنے کے لیے یہ جا دیا گیا ہے.
فائنانس کے آسپیکٹ سے ہی دیکھ رہے ہیں نا, 24 کروڑ لوگوں کے جو جذبات ہیں ان کی تو آپ کے پاس کوئی قدر ہی نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو اینکر صاحب میں یہ بتاتی چلوں کہ ہمارے یہاں جو شرائن بورڈ ہے, ویشنو دیوی شرائن بورڈ, اس میں ایک کلاز لکھا گیا ہے, اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس بورڈ کا جو چیئرمین ہے وہ ہمیشہ گورنر ہوں گے, اور اگر ہندو گورنر نہیں ہے کبھی مسلمان گورنر ہیں تو وہ اس پہ لاگو نہیں ہوگا. یہ اپنی بار آپ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی مسلم آپ کے کسی بورڈ میں نہیں آ سکتا, تو ہم یہ کیسے کہیں کہ وقف بورڈ میں جو مسلمانوں کا وقف کی ہوئی پراپرٹیز ہیں, ان کا پیسہ ہے, ان کے احساسات ہیں, ان کے جذبات ہیں, ہم کیسے یہ مان لیں کہ اسے کوئی نان مسلم آ کے دیکھے گا؟ انہیں کیا معلوم ہے ہمارے مذہب کے بارے میں؟
صاحب جواب دیجئے.
اور وہ کیسے ترمیم, آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو مسئلہ ہے. ایڈمنسٹریٹو مسئلہ تو ہے, لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں 24 کروڑ لوگ جو ہیں ان کے جذبات ہیں اس میں. ابھی آپ کہیں گے کہ آپ نکڑ کی تقریر کر رہی ہیں. صاحب, میں نکڑ کی تقریر نہیں کر رہی ہوں, اس وقت 24 کروڑ لوگوں کی آواز ہوں. جو 24 کروڑ لوگ سننا چاہتے ہیں میں وہ بات کر رہی ہوں, میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ہمارے قبرستانوں کا کیا ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں گھر واپسی, یعنی کہ اگر آپ ہمارے قبرستانوں پہ گردن لگا دیں گے تو خدا نہ خواستہ ہمیں بھی آگ میں جلانا پڑے گا اپنے مردوں کو.
یہ تعزیت والی سیاست, میں صحیح پریکٹیکل بات بتاؤں آپ کو, جو یہ بل ہے اگر اتنے سال ہندوستان کو آزاد ہوئے اتنے سالوں سے دیکھا جائے تو بہتری سماج میں کیوں نہیں آئی ہے؟ کیوں پسماندہ اور پچھڑا ہوا مسلمان ہے؟ آپ لال چوک اور راج باغ کو چھوڑ کے بامبے سے لے کے کہیں بھی اور دوسرے کسی اسٹیٹ میں دیکھیے, مسلمان اگر پچھڑا ہے, پسحال ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟
کیونکہ سرکاروں نے کبھی اس پہ دھیان ہی نہیں دیا, ہمیشہ اس کو مائنورٹی سمجھتے رہے, اور اب اگر وقف بل کا کوئی پیسہ ان کی طرف آتا ہے وہ بھی یہاں کے جو ساہوکار ہیں یہاں کے بڑے بڑے بزنس مین ہیں انہیں وہ پراپرٹیز الاٹ کر دی جائیں گی
47 سے لے کے اب تک خواہ وہ یہاں کشمیر میں ہو وقف کی پراپرٹیز کی ریٹ چیک کیجئے کیا رہی ہیں آج کیا ہے ریونیو کتنا بڑھ رہا ہے یہاں کشمیر میں کتنا بڑا ہے اندازہ ہے آپ کو پہلے کیوں نہیں بڑھ رہا تھا اب اگر ہم پورے ہندوستان کی بات کریں 900,000 acres کسے کہتے ہیں 900,000 acres صرف لینڈ ہے باقی پراپرٹیز کا اندازہ کیجئے ایک بار ٹرانسپیرنسی آ جائے تو جائے گا کس میں یہ تو ویلفیئر میں جائے گا ویلفیئر میں گیا کیوں نہیں آج تک سوال یہ ہے اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بل ہماری لیے بہتر ہے جو آج تک چل رہا تھا اس سے اگر ہمارا بھلا نہیں ہوا امینڈمنٹ اور امپلیمنٹیشن اور ٹرانسپیرنسی جس میں اکاؤنٹیبلٹی ہو وہ بہتر ہے ہمارے لیے اگر ہم صرف جذبات سے ہی دنیا چلتی تو ہندوستان کا مسلمان زیادہ بہتر
دونوں مہمان تو ہمارے اسٹوڈیو میں ایک مہمان بیٹھے ہیں ان سے بھی ایک سوال کر لیں اس کا پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز مبصر جناب قمر عباس علیہ السلام صاحب السلام علیکم قمر صاحب بہت دیر سے آپ دونوں مہمانوں کی گفتگو سن رہے ہیں
بڑی دلچسپ تھی
ہاں تو آپ ان دونوں کی گفتگو سن کے کچھ اپنا بھی خیال ظاہر کرنا چاہیں گے
دیکھیں ظاہر سی بات ہے میں تو ایک تیسرے فریق کے حیثیت سے میرے ذہن میں ایک سوال یہ ہے کہ جیسا کہ اس کا ذکر آپ نے بھی کیا تھا اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ جو شبیہ ہے بی جے پی کی ایک پارٹی کی حیثیت سے ہندوستان میں وہ یہی ہے کہ بہرحال مسلمان اسے بہت زیادہ پسند نہیں ہے اور اس شبیہ کو کسی اور نے نہیں بلکہ جو دوسرے یا تیسرے سطح کے یعنی درجے کے جو بی جے پی رہنما ہیں ان کے بیانات سے یہ شبیہ بنی ہے اب بہرحال جان بوجھ کے یا جانے میں انجانے میں وہ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن بہرحال جب انتخابات آتے ہیں اور اس میں جو بی جے پی کے بہت سارے لیڈر جس طرح کے بیانات دیتے ہیں مسلمانوں کے سلسلے میں یا اس طرح کے اگر ہم جیت گئے تو یہ کریں گے وہ کریں گے جس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس سے ایک شبیہ بن گئی ہے بی جے پی کی اور شبیہ یہ ہے کہ صاحب ہندو تنظیم ہے ہندوؤں کا جسے کہیں ہندوت وادی جسے کہیں کہ تنظیم ہے اور ہندو نواز تنظیم ہے اور وہ اور مسلمان کا جو موجودہ ڈھانچہ ہے اور جو مسلمان ہیں وہ اسے پسند نہیں ہے جو جس طرح کے ہندوستان کے مسلمان ہیں اور یقیناً اس میں وہ اصلاحات لانا چاہ رہی ان کے طور طریقے میں ان کے رہن سہن میں ان کے قوانین میں یہ وہ میسج ہے جو ہندوستان میں جا رہا ہے مسلمانوں کی طرف بی جے پی سے اور اس شبیہ کو ختم کرنے کی کوشش بھی بی جے پی نہیں کرتی ہے یعنی وہ اور جیسے کہ مختلف قوانین جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں تو اس یہ جو صورتحال ہے تو اس میں اور ایسے بھی بیانات بہت زیادہ بی جے پی کے رہنماؤں کے بڑے پیمانے بھی آئے کہ ہمیں مسلمانوں کے ووٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہم مسلمانوں کو خوش کرنا ہمارے لیے کوئی ایسا وہ ہے ووٹ تو ہم اپنے ہندو ووٹوں سے یا اکثریتی ووٹوں سے تو ہم جیت جاتے تو ان کی ضرورت ہے یہ اعلیٰ پیمانے پر یہ بات بار بار کہی گئی ہے ٹھیک ہے تو میرے ذہن میں جو سوال ہے تو یہ ایسے کہ ان حالات میں جب بی جے پی ایک پارٹی کے حیثیت سے پورا اقتدار اس کے ہاتھ میں آتا ہے تو اسے ہندوؤں کے بارے میں سوچنا چاہیے
جی جی بہت شکریہ قاضی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے مہمان کی گفتگو آپ نے ابھی سنی کہ بی جے پی کی ایک شبیہ ایسی بنی ہوئی ہے
السلام علیکم
جی
پہلے السلام علیکم وہ آزاد ہیں وہ اپنی رائے کو پیش کیا تو میں یہ کہوں کہ مجھے اس نئے ہندوستان میں ایک اچھی تبدیلی نظر آئی ہے میں چونکہ پارٹی کا بندہ ہوں میں جو گراؤنڈ پہ دیکھتا ہوں اس وجہ سے میں یہ بات کر پا رہا ہوں
جی تو جو ایک عام تاثر ہے مسلمانوں میں کہ خوف کی فضا ہے کیا آپ اس کو انکار کرتے ہیں اس سے
جی میں اسے انکار کرتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں میں اکثر یا کہ بیشتر ہم دیکھنے میں آیا ہے غیر سماجی جو عناصر ہوتے ہیں جو سیاست کا چولہا پہن کے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے آتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کا کام ہوتا ہے لیکن جب رہی بات ایز اے پرائم منسٹر ایز اے ہوم منسٹر اور پورے ملک کو چلانے کی جو ایک کیبنٹ ہے اور جو وہاں سے جو فیصلے ہوتے ہیں جو ہماری فارن ریلیشنز ہے جو ہماری فارن پالیسی ہے جو ہماری ہوم پالیسی ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں آپ سے جو باتیں ابھی تک کی اس کو نظر میں رکھتے میں نے یہ بات کہی کی؟ اور گراؤنڈ پہ جب ہم
لیکن اب جب بات وقف کی آ رہی ہے قاضی صاحب, جب بات وقف کی آ رہی ہے تو اس میں جو ایک وقف بائی یوزر کی جو بات ہے تو اس پہ تو خود کورٹ نے بھی کہا ہے کہ اس سے تو ہنگامہ مچ جائے گا. ظاہر ہے کہ 13ویں صدی کی 14ویں صدی کی جو مسجدیں ہیں ان کے پاس تو کوئی کاغذ نہیں ہے, تو پھر اس کو تو آپ جو ہے وہ کل عدم قرار دے دیں گے, پھر کیسے؟ تو ایک بابری مسجد نہیں, کئی سو بابری مسجد ایسے سامنے آ جائیں گی.
جہاں تک میرا میں اس چیز کو سمجھ پایا ہوں اور سن پایا ہوں کچھ اسپیشلسٹ سے, جو وقت کی پراپرٹیز ہیں جہاں پہ بھی ریلیجس انسٹیٹیوشنز جو رہے ہیں اور جو اس وقت ہیں, دے شیل بی ری رجسٹرڈ ود ان 6 months آفٹر دس بل از امپلیمنٹڈ. یہ امپلیمنٹ ہونے کے بعد 6 مہینے کے اندر واپس ری رجسٹر ہو رہی ہے اور پراپر ڈاکیومنٹیشن ڈیجیٹائزیشن ہوگی. جیسے ایک نعرہ ہے یہاں انڈیا میں ڈیجیٹل انڈیا, لائک ایوری تھنگ از گیٹنگ ڈیجیٹل ڈیجیٹائزڈ. تو ریونیو ڈپارٹمنٹ جو لینڈ پراپرٹیز ہیں ان کی واپس ڈیجیٹائزیشن ہونا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چینج پوزیٹیو ہے تو اسے ایکسپٹ کرنا بہتر.
نہیں آپ یہ بتائیں 6-7 صدی پہلے کے کاغذات کہاں سے آئیں گے؟ میں خانم قریشی صاحبہ سے پوچھا چاہوں گا, یہ
یوں بتاؤں آپ کو کہ جو دو ہمارے کئی صدیوں سے جو ہمارے امام بارگاہ ہیں, جامع مساجد ہیں اور بھی باقی وقف کی پراپرٹیز ہیں, اس کے بارے میں اسپیسیفکلی قریب قریب 100 گھنٹے سے اوپر ڈیبیٹ ہوا ہے پارلیمنٹ.
قریشی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟
دیکھیں میں ان کو یہ قاضی صاحب کو یہ بتاتی چلوں کہ کاغذ جو ہیں وہ بعد میں سبمٹ ہوتے رہیں گے, کیا ہوں گے. مین یہ ہے کہ جتنے ہماری درگاہیں ہیں آپ یہ لکھ لیجئے کہ کل کو یہ اس میں اتنے نون میں نقطے نکال لائیں گے کہ ایک درگاہ بھی نہیں رہے گی اور ایک قبرستان بھی نہیں رہے گا. مسلمان اپنے جو مردہ ہے اس کو کاندھا دے کے لیے لیے گھومے گا کہ اب اس کو کہاں دفنائے.
بہت شکریہ. بہرحال یہ وقف کا مسئلہ ابھی جاری ہے اور چلتا رہے گا, اور دیکھتے ہیں کہ 7 دن کے بعد صورتحال کیا نکلتی ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس عزیزی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ. Oh,